نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. محترم حضرات، اس آیت سے متعلق میں نے گزشتہ مجلس میں بھی آپ کے سامنے کچھ عرض دیا. آیت کا مطلب یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے اور الف لام میم کے بارے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطاب فرمایا ہے پوری امت کو کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز آپ سے خوش نہ ہوں گے یہودی اور عیسائی، ہرگز خوش نہ ہوں گے، ہرگز راضی نہ ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں، یعنی اسلام سے اور مسلمانوں سے. یہ یہودی اور نصرانی، اور یہی حال ہے مشرکین کا، بت پرستوں کا، ہرگز خوش نہ ہوں گے، ہرگز راضی نہ ہوں گے. البتہ اگر ان کا یہ باطل دین اختیار کر لیا جائے تو راضی ہو جائیں گے. یہ تو ہے آیت کا مطلب، اور آیت کے پہلے جملے کا مطلب ہے آگے اور کچھ بھی ہے جو میں نے پڑھا دی. آگے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ ہرگز ان کی بات کی طرف اور ان کے دین کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، اس لیے کہ ہدایت اصلی تو وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی اور وہ آپ کے پاس، یعنی اسلام کے ذریعے جو ہدایت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، اصلی ہدایت وہی ہے، یعنی ان کا دین باطل دین ہے، جھوٹا دین ہے، غلط دین ہے. یعنی ان کے دین کے اندر بڑی تحریفیں اور بڑی تغیرات اور تبدیلیاں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ وہ مشرک ہو گئے، توحید کو چھوڑ دیا. یہودیوں نے بھی توحید کو چھوڑ دیا، اگرچہ ان کی تورات میں توحید کا حکم دیا گیا تھا، اور عیسائیوں نے بھی توحید کو چھوڑ دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے. قرآن کریم نے ان دونوں کے شرک اور ان کے باطل دین کی حقیقت کھولی ہے. ایک جگہ فرمایا یہودیوں کے سلسلے میں وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، شرک ہے، خالص شرک ہے. اللہ کے نہ کوئی بیٹا نہ کوئی اولاد، نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ. اللہ کی تو حقیقت اور اللہ کی تو صفت وہ ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں کہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ہے خالص توحید اللہ کی، کہ اللہ احد یکتا ہے، بالکل یکتا ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی برابر کا اور ہمسر نہیں. تو اللہ کا وصف تو یہ ہے جو سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے, اور ہر مومن کا اس پر عقیدہ ہے اور ایمان ہے. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ علی قالتی یہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا کہ اللہ عزیر, حضرت عزیر جو ان کے پیغمبر تھے, وہ اللہ کے بیٹے. اس پیغمبر کا قصہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی موجود ہے, تیسرے پارے میں, مگر چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں اسے چھوڑا. وقالت النصارى المسيح ابن الله, اور عیسائیوں نے کہا, عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے. اب بتائیے توحید کہاں داخل ہے؟ اس سے زیادہ بدترین اور غلیظ ترین دین اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے لیے شرک ثابت کیا جائے. وہ تو وحدہ لا شریک لہ, تو انہوں نے اس طریقے سے تبدیلی کر لی, اپنے دین کے اندر تغیر کر لیا, تورات کو بھی بدلا, اصلی تورات نہیں ہے آج کل, انجیل کو بھی بدلا, اصلی انجیل نہیں ہے. میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا کہ ہر 100 سال کے بعد روم میں, یعنی اٹلی میں, تمام بڑے بڑے علماء کا ان کے اجتماع ہوتا ہے اس بائبل پر غور کرنے کے لیے, اور اس بائبل کو زمانے کے مطابق پھر بدلتے ہیں. ہر 100 سال کے بعد تبدیلی آتی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سے 500 سال پہلے جو بائبل کا نسخہ تھا آج وہ نہیں ہے, تو اس میں جا بجا تبدیلیاں ملی. تو پھر کیسے ان کا دین صحیح ہو سکتا ہے؟ باطل دین. اس باطل دین کو آپ بالکل نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, اس لیے کہ اصلی ہدایت, اصلی دین وہ ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا, یعنی دین اسلام. یہ تو آیت کا تھوڑا سا مطلب میں نے بیان کیا. گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت سے متعلق میں بعد میں بھی بیان کروں گا, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے مغرب پرستی میں اور میرے اپنے خراب قسم کے الفاظ میں انگریز پرستی اور امریکہ پرستی میں ہر چیز کو بدل دیا. مقصود یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ خوش ہو جائیں. ہم نے اپنی شکل و صورت کو بدلا, جیسا کہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے ہماری شکل و صورت وہ نہ رہی اس مغرب پرستی کے جذبے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, جو حضرات صحابہ کی تھی, جو دوسرے اولیاء کی اور مسلمانوں کی تھی, جو ہمارے آباء اجداد کی تھی, وہ نہ تھی. ہم نے بدل دی. کیوں بدلا؟ اس لیے بدلا کہ ہم سے یہ قوم خوش ہو جائے, یہودی بھی خوش ہو جائیں, عیسائی بھی خوش ہو جائیں, حالانکہ یہ دونوں خوش ہونے والے نہیں. یہودی تو بدترین عداوت رکھنے والے ہیں. قرآن کریم خود فرما رہا ہے, میں قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں, آگے چلتا ہوں تو تاریخ لے لیتا ہوں. تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے, جس کا چیز ہے دیکھ لیں. قرآن کریم فرما رہا ہے سورہ مائدہ, اور یہ 6ویں پارے کی آخری آیت, جس کا دل چاہے دیکھ لینا. لتجدن ناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا, کہ آپ پائیں گے ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والا یہود کو. لَتَجِدَنَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا, آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والا سخت ترین دشمنی, اشد الناس عداوتن, لتجدن اشد الناس عداوتن, اشد الناس عداوتن, سب سے زیادہ سخت ترین بغض اور دشمنی رکھنے والا آپ پائیں گے کس کو؟ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا, الذین الیہود, یہود کو پائیں گے. وہ سب سے بدترین دشمن. قرآن کریم کا فیصلہ ہے, میں نہیں کہہ رہا, تاریخ اس کے پیچھے موجود ہے کہ جب سے اسلام آیا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے, اس وقت سے ان کی عداوت ظاہر ہونا شروع ہوئی. جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے, یعنی ہجرت سے پہلے, تو یہودی کفار مکہ کو, کفار قریش کو شہ دے دے کر اور ان کو عجیب عجیب باتیں بتلا کر آپ کے خلاف کھڑا کرتے, اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر ان کی عداوت کھل کر سامنے, ہر موقع پر اور ہر لمحے ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح ستایا, آپ کے خلاف سازشیں کی. اس لیے کہ یہ قوم جس کو یہود کہتے ہیں فکر کی طور پر سازشی ہے. یہودی سب سے زیادہ سازشی قوم ہے پوری دنیا میں. آج آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں, تاریخ کا مطالعہ کیجئے, جب سے یہودی یہاں پر دنیا میں, جب سے اسلام آیا, تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنی بھی اس دنیا کے اندر عظیم جنگیں ہوئی ہیں ان کی بنیاد یہودی ہے. ایسے سازش میں دنیا کی تمام عظیم جنگوں کی بنیاد میں یہودی ملے گا, تو وہ ان کی فطری سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی رہیں. پہلے تو میدان جنگ میں ان یہودیوں نے مسلمانوں کے مخالفین کی مدد کی اور بھرپور کی, بڑے بڑے جنگجو قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف مال دے کر, مال و دولت دے کر میدان میں کھڑا کر. میرا یہود کی تھوڑی سی تاریخ سنا دوں آپ کو, اور قرآن کریم کی یہ آیت سے سب سے زیادہ دشمن اس قوم کے, اس مسلمان, ان مسلمانوں کے یہودی ہیں, اس کا ثبوت پیش کر. لیکن اللہ تعالی نے دین حق کو بلند کیا, ان کی میدان جنگ کی تمام سازشیں ناکام, مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کر, اور کفار قریش دب گئے, دوسرے قبائل بھی دب گئے. تو اب یہ خود آئے میدان میں, اور 90 دن کی جنگ کے بعد یہ بھی پسپا ہوا, جس کو جنگ خیبر کہتے ہیں. پھر انہوں نے عیسائیوں کو اکسایا, اور لاکھوں کی فوج, عیسائی جو اس وقت منظم تھے اور منظم حکومت رکھتے تھے, مسلمان کے خلاف میدان میں لے آئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فتوحات عطا فرمائی ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس کے دین کے لیے لڑتے تھے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے. آپ ہی کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ ہوتا ہے, عیسائیوں سے پہلی جنگ, اور یہ جنگ ہوئی ہے یہود کے پسپا ہونے کے بعد، یعنی انہوں نے ادھر سے بدلہ لیا. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 تھی، اور عیسائی افواج کی تعداد جو منظم تھے، مسلح تھے اور تمام وسائل حرب اپنے پاس رکھتے تھے، ان کی تعداد 2,00,000 تھی. 2,00,000 ہے کوئی مقابلہ 3,000 اور 2,00,000 کا؟ یہ جنگ موتا ہے جو حضور کے زمانے میں ہوئی ہے، سن 8 ہجری میں ہوئی ہے. عیسائیوں سے سب سے پہلی جنگ ہے جس کے محرک یہودی تھے، اور عیسائی اپنی افواج لے کر آ گئے. افواج ان کے پاس بے شمار تھی، 2,00,000 ایک میدان کے اندر جمع کر دی. جنگ ہوئی، مجھے اس کو قصہ سنانا نہیں ہے، جنگ ہوئی، اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ تدبیر عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے کافر پسپا ہونے لگے عیسائی. 70,000 لاشیں چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے، جبکہ مسلمان کل 12 شہید ہوئے. کیوں صاحب کو بتائیے، کوئی یقین کرے گا اس وقت کا مادی آدمی کہ 70,000 کی لاشیں چھوڑ کر وہ بھاگ گئے میدان جنگ سے، اور دوسری طرف جو بالکل نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے کل 12 آدمی شہید ہوئے. بہرحال یہ ان کی سازشیں چلیں. جب اس میں ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے حضور کے دور میں، تو پھر انہوں نے ایک سازش اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا. جی ہاں، زہر کھلایا. کس نے؟ یہودیوں نے، جن کے آج ہم نام لیتے ہیں. زہر کھلا دیا. آپ نے صرف اس زہر آلود لقمے کو اپنی زبان پر ہی رکھا تھا کہ اللہ تعالی نے اطلاع دے دی کہ اس میں زہر نہ کھائیے، تو فوراً آپ نے اگل دیا. لیکن اتنا تیز اور اتنا سمے قاتل تھا کہ صرف رکھنے ہی سے آپ کے تالو میں نیلا نشان پڑ، اور یہ زہر جو تھا دیر میں رکھتا رکھتا اثر کرنے والا تھا، جس کو آج کل معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، رکھتا رکھتا اثر کرتا ہے، یہ وہ زہر تھا. اس واقعے کے 3 سال کے بعد جب آپ کی وفات ہونے لگی تو فرمایا کہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں. بتائیے، آپ کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جتن نہ کیے، زہر کھلا دی، لیکن اللہ تعالی نے محفوظ رکھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی جانب سے بہت سے علوم عطا کیے گئے تھے. آپ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں گے، اور اگر یہ ملک عرب میں رہ گئے تو وہاں پر رہ کر یہ کیا کیا فساد برپا کریں گے، اس لیے آپ کو اس کی فکر تھی. چنانچہ جب آپ کی وفات میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے وصیت فرمائی، مسلمانوں کو وصیت فرمائی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے یہودیوں کو باہر نکال دیں، اس لیے کہ یہ قوم جہاں ہوتی ہے اللہ کی لعنتیں ان پر آتی ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے لعنت کے مستحق ہو گئے. جیسا یہ قرآن کریم نے جا بجا ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور شاید سال بھر پہلے لعنت کے اوپر میں نے مستقل بیان کیا تھا کہ جہاں بھی یہ ہوتے ہیں لعنت آتی، اور جو ان کے طور طریق ہیں وہ بھی ملعون ہیں، ان پر بھی لعنت. جو ان کی معاشرت اور طرز زندگی ہے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے, اور جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے سازشوں کو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ تو ایسی ملعون قوم. اس لیے آپ نے وصیت فرمائی اور حکم دیا اپنے بعد والے آنے والے اپنے بعد آنے والے خلیفہ حضرات کو اور خلفائے راشدین کو کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, عرب سے نکال دینا یہودیوں کو, نکال دینا. لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مختصر تھا, ان کا دور خلافت تقریباً 2 سال تھا, اور ان کو اسلام کی بنیادیں مستحکم کرنا تھی. بہت سے فتنے بھی پیدا ہو چکے تھے, اس لیے وہ تو اس میں مشغول ہے. جب فاروق اعظم کا شان و شوکت والا دور آیا تو انہوں نے اس طرح کیا. یہ بھی بخاری کے اندر قصہ ہے, اور کس طرح عمل کیا, کیا وجہ پیش آئی, دیکھیے آپ ان کی سازشیں. کہ باوجود ہے کہ یہ محکوم تھے, مسلمانوں کے محکوم ہو کر رہ رہے تھے, لیکن پھر بھی ان کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں. تمام عمر دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں پر کوئی وار کارگر نہیں ہوتا, لیکن سازشوں سے باز نہ آئے. حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے کی زمین تھی ان کے علاقے میں خیبر میں. ایک دن وہ اپنی زمین کے اوپر گئے دیکھ بھال کے لیے. رات میں یہودیوں نے انہیں مارا پیٹا, حتیٰ کہ ان کا جوڑ جوڑ الگ کر دیا. حضرت فاروق اعظم کو معلوم ہے کہ وہ تو ایسا ظلم برداشت کر نہیں سکتے, چنانچہ یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے علاقے میں میرے بیٹے کی یہ حالت ہوئی اور ہمیں تمہارے اوپر شبہ ہے, لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ. سازش وہاں دیں گے کیسی آئی, نکلنے کا حکم دے دیا. ان کے حکم کے خلاف کون کر سکتا ہے, مجبور ہوگا. لیکن اسلام نہ کسی کا مال مارتا ہے نہ کسی کی جان کو بیجا نقصان پہنچاتا ہے. فاروق اعظم کا یہی طریقہ تھا. انہوں نے یہ کیا کہ جتنی ان کی زمینیں تھیں, مکانات تھے, ان سب کی قیمت لگوائی اور وہ اگر ان کے باغوں اور کھیتوں میں جتنی پیداوار تھی پھلوں کی اور کھیتیوں کی, ان سب کی قیمت لگوائے اور وہ الگ. اب پھر کہا کہ اب نکل جاؤ. بتائیے کوئی ظلم کیا ان کے اوپر؟ مزید یہ کیا کہ یہ ان کو جلا وطن کیا تھا ملک شام کی طرف. راستے میں جتنے بھی مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے پڑتے تھے ان کی گزرگاہ میں, ان سب حاکموں کو لکھ دیا کہ تمہارے پاس سے یہ گزریں گے یہودی ملک شام جا رہے ہیں, ہم نے ان کو جلا وطن کیا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. چنانچہ بڑے ہی امن و امان کے ساتھ, سکون کے ساتھ یہ نکلے اور نکل کے یہ ملک شام میں چلے. یہ عمل اس وقت ان کی تعریف دیکھیے بڑی گھناؤنی تعریف, نہ صرف مسلمانوں کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی پہلے. میں تو صرف مسلمانوں کا ہی اس وقت ذکر کر رہا ہوں. اس طریقے سے ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا. لیکن آمد و رفت پر کوئی ان کی پابندی نہ تھی, وہ تو مسلمان حکومت کے شہری تھے, آمد و رفت آزاد تھی. قیام نہیں کر رہے تھے, قیام کی اجازت نہ تھی وہاں. ان تمام چیزوں کے اندر یہ ناکامی. اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی اور مصر ایشیا پر ان کی حکومت ہوگی. پھر اور وہ حکومت تھے حتیٰ کہ ہندوستان بھی آ گیا اسی حکومت کے اندر. یہ حکومت پھیلتی رہی اور ان کی سازشیں چلتی رہی, مگر پورے کمزور تھے اور ان کا کوئی حمایت ہی نہیں ملا تھا مشرکوں میں سے اور عیسائیوں میں سے, اس لیے ان کی سازشیں ناکام ہوئی. حتیٰ کہ قرون وسطی کا زمانہ آ گیا. آپ جانتے ہیں قرون وسطی بالخصوص تاریخ کا طالب علم خوب جانتا ہے. پھر ان کی سازشوں اور انہوں نے یورپ کے تمام عیسائیوں مسلمانوں کے خلاف متحد کر دیا, جن کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے. یورپ کے مغرب کے تمام عیسائیوں متحد کر دیا اور مقصود یہ بتایا کہ بیت المقدس تمہارا ہے, تم قبضہ کرو اس کے اوپر, ہی مسلمانوں کے پاس نہیں. یہ تاریخ کی باتیں ہیں, میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم ناواقف ہیں, ہمارے بچے ناواقف ہیں, ہمارے گھر والے ناواقف ہیں, ہمارے اسکول اور کالج کے طلبا ناواقف ہیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا اللہ تعالیٰ اس کو مبالغہ نہ بنائے کہ اسکول اور کالج کے پروفیسر صاحبان بھی اکثر نہ ہوں. اس لیے میں آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اپنی تاریخ اور دیکھیے ان کی گھناؤنی تاریخ. تو اس بنیاد پر کہ بیت المقدس تمہارا عبادت گاہ ہے, قبلہ ہے تمہارا, مسجد اقصیٰ تمہارا قبلہ ہے, اس پر مسلمانوں کا قبضہ کیا, قبضہ کرو اس کے اوپر. اس بنیاد پر یہ مذہبی جنگ ہوگی, اس لیے اسے صلیبی جنگ کہا جاتا ہے. آپ کو اگر آپ نے اگر پڑھا ہوگا ان کے واقعات کو جو صلیبی جنگ میں ہیں, تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس قدر جوش پھیلا دیا مغرب کے عیسائیوں میں, وہ مغرب جس کی آج ہم پرستش کر رہے ہیں, اس قدر جوش پھیلا دیا کہ عورتوں نے اپنی اولاد کو دھکے دے کر بھیجا کہ تم جاؤ اس مقدس جنگ میں. چنانچہ ایک الحار شروع ہو گئی, مسلمانوں نے مدافعات کی کیونکہ اکثر و بیشتر اسلام مسلمان کی جنگ دفاعی ہوتی ہے, جارحانہ نہیں ہے اکثر و بیشتر. ہاں جب ضرورت پڑ جائے تو جارحانہ بھی ہوتی ہے. مدافعات حتیٰ کہ دو تین سال تک مقابلے ہونے کے بعد وہ لوگ پشپا ہو گئے, ہمت ہار گئے, لاکھوں کی ٹڈی دل فوج ان کے ساتھ تھی, بالآخر صلح ہو کر کے واپس آئے. قرون وسطی میں انہوں نے پھر سازش کی اور مسلمانوں کو میدان جنگ کے ذریعے شکست دینے کی کوشش کی, مٹانے کی کوشش کی. صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومتیں بہت سی تھیں, چھوٹی چھوٹی حکومتیں, اور جیسے کہ آج کل آپ نے حال دیکھا ہے خلیج کی حکومتوں کا یا دوسری مسلمان حکومتوں کا, وہی حال اس وقت. وہاں بھی یہودیوں کی سازشیں چل رہی تھیں. یہ تمام حکومتیں مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف, جیسے آج دیکھ رہے ہیں یہ سازش چل رہی تھی پہلے. تو اس لیے کہ اگر ان میں اتحاد ہو جائے تو پھر تو دنیا کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. لہذا ان کے اندر تفرقہ ڈال. اور یہ عیسائی ان یہودیوں کی وجہ سے کبھی کسی مسلمان حکومت کو مدد دے دیتے تھے, کبھی کسی کو مدد دے دیتے, جنگ باقی تھی. وہی کیفیت کی جو آج کل ان مغرب کے لوگوں نے مسلمانوں کی حکومتوں کی کر رکھی, کہ ذرا چھوٹی 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 حکومت بنا دی. جیسا کہ میں نے کبھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پورا ملک عرب اب سے 70 سال پہلے ترکی حکومت کے زمانے میں, خلافت عثمانیہ کے زمانے میں 4 صوبوں پر مشتمل تھا پورا ملک عرب. حکومت اسلامیہ کے 4 صوبے تھے. میں نے نام بھی بتایا تھا, یمن تھا, نجد تھا, حجاز تھا اور ادھر طائف وغیرہ تھا. یہ 4 صوبے تھے. ان 4 صوبوں کو ان بدماشوں نے, ان دشمنان اسلام میں 15 حکومتوں میں تقسیم کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ ان کی سازش. اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا دی. کسی حکومت کی تعداد ہے وہاں پر آبادی کی تعداد ہے 3 لاکھ, کسی کی تعداد ہے 5 لاکھ, کسی کی کم و بیش اسی طرح لاکھوں میں تعداد ہے. شاردا غالباً کوئی جگہ ہے یا اور کیا ہے, 3 لاکھ کی تعداد ہے. میرے سامنے جب کسی نے بیان کیا میں نے کہا کہ اتنی تعداد, اس سے زیادہ تعداد تو لالو کھیت کی ہے ہماری. ایسی چھوٹی چھوٹی حکومت بنا, آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں. اور ہر وقت یہی کیفیت رہتی کہ ادھر سے عراق نہ آ جائے, ادھر سے کویت نہ آ جائے, ادھر سے فلاں آ جائے, ادھر سے فلاں آ جائے. اور موجودہ 2.5 کے اندر جو انہوں نے عراق اور کویت کا مسئلہ چھیڑا, ان کا آپس کا نہیں تھا, ان کی سازش ہے. ان عیسائیوں کی اور یہودیوں کی سازش تھی, ان کا کچھ آپس کا مسئلہ نہیں. وہ ایک لمبی داستان ہے جو آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. اس طریقے سے حضرت انہوں نے یہ کام کیا. اس موقع پر صرف صلاح الدین ایوبی تھے کہ جنہوں نے تنہا نے مقابلہ کیا, دوسری حکومتوں نے ساتھ نہیں دیا. ہوں ان کی حکومت مصر اور شام پر تھی, بس فلسطین انہیں کے قبضے میں تھا, اس لیے انہیں پر حملے ہوئے. ادھر 2 لاکھ فوجیں, ادھر 30,000, لیکن چھکے چھوڑا دی, حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گئے اس پر یہ سلو کر. قرون وسطی اس سازش میں, قرون وسطی میں ان کی سازشیں ناکام ہوئی. بس یہیں سے رخ بدلائی گئی کہ ہم میدان جنگ میں تو اس قوم کو ہرا نہیں سکتے, لہذا اب ثقافتی اور ذہنی میدان میں ان کو ہراؤ. یہ ایک لمبی داستان ہے حضرت کہ کیسے کیسے انہوں نے سازشیں کی ہیں اور کس طریقے سے ان بدبختوں نے اس قوم کو, کہ جو صرف اللہ اور اس کے رسول پر جان دینے والی تھی, راستے سے ہٹائے. یہ سازشیں تیار ہی قرون وسطی میں, کہ ان کو تعلیم کے نام پر جو در حقیقت جہالت ہے, اسلام سے ہٹانے کی فکر کرو. ان کی ذہنی, ان کو ذہنی غسل دو. جو ذہن ان کا اسلامی ہے اس سے ہٹاؤ, دوسرا ذہن بناؤ. ان کے مزاج کے اندر تغیر پیدا کرو, چاہے جس طریقے سے بھی ہو. ان کا مزاج مدینے اور مکے سے ملنے والا نہ ہو, بلکہ ان کا مزاج ملنے والا ہو یورپ سے اور مغرب سے. اس کو بھی تاریخی حوالوں سے بیان کروں گا تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں, ہم حقیقت کو سمجھیں. اور آج جس بدبختی میں ہم مبتلا ہیں اور جس رسوائی کے اندر ہم گرفتار ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان سے نکالے. یہ ہماری خود اختیار کرتا ہے. وقت چونکہ پورا ہو گیا اس لیے آگے نہیں جب چلتا میں, بس اتنا سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اس طریقے سے ذہنی غسل دینا شروع کی جس کی تفصیل تاریخ میں موجود ہے. تعلیم کے نام پر قوم کو جاہل ترین بنا دیا, ویسی بنا دیا, بد اخلاق بنا دیا جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے مال کے سلسلے میں اور دنیا پرستی کے سلسلے میں وہ ذہن بنا دیا کہ حرام و حلال کی کوئی پرواہ نہیں. وہ ذہن بنا یا خود بخود مسلمان کا ذہن ایسا نہیں تھا. مسلمان تو پہلے حلال و حرام کو دیکھتا تھا, اس کے بعد پھر وہ قدم اٹھاتا. اور آج بالکل بدلا ہوا ذہن, یہ انہی سازشوں کا نتیجہ ہے جن پر یہ کوشش جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں ان بدبختوں کی اور ان ملعونوں کی کوششوں سے, اور ہم نے اس کو قبول کر دیا. آپ ناراض تو بہت ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپریشن کرنے سے آدمی خوش نہیں ہوتا, ناراضی ہوتا. اس کے بعد اللہ شفا عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ یہ گند اور یہ مواد اس آپریشن کے ذریعے اپنے دلوں سے نکالنے کی کوشش کروں گا. اپنے بھائیوں کے دلوں سے یہ گند اور مواد نکلے اور ہم سچے امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں, اور ہمارا حال وہ ہو جائے جو قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ہے, وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. دو چیزیں تم رکھو اپنے پاس, یہ ہتھیار ہیں. اس کے بعد تم دل سے بالکل بے فکر ہو جاؤ, دشمنوں کی کوئی سازش کارگر نہ ہو. دو ہتھیار, دو حفاظت. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, پہلا ہتھیار ہے صبر. صبر کے معنی ہم آپ جانتے ہیں, لیکن اس مقام پر دوسرے اس کا بہت وسیع مفہوم ہے. یہاں پر اتنا سمجھ لیجیے کہ صبر سے مراد ہے دشمن کے ہر دشمن کی جانب سے ہر پابندی کا مقابلہ استقامت کے ساتھ کرنا. دشمنان اسلام کی جانب سے ان تمام پابندیوں کا استقامت اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ جو وہ ہم پر لگانا چاہتے ہیں, یہ صبر. اور اس سلسلے میں بالکل نہ گھبرانا, اس لیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, ان ملعونوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری ترقی دنیا کی اللہ کے ہاتھ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضمر ہے, ان کے اتباع میں نہیں. تو ایک ہتھیار تو یہ دیا کہ تم صبر کرو, دوسرا دیا وتتقوا, اور تقوی والی زندگی اختیار کرو, یعنی سنت کے مطابق زندگی بناؤ, یعنی قرآن کریم کے مطابق زندگی بناؤ. یہ دو ہتھیار جب تمہیں مل جائیں گے, تمہارے پاس ہوں گے, لا یضرکم کیدہم شیئا. تو یہ یہودیوں کے بیان میں چل رہے آئی آیت جو میں نے ابھی پڑھی, تو ان یہودیوں کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. صبر کرو, تقوی اختیار کرو, اور اللہ پر توکل کرے کرو, کسی کی کوئی سازش, یہودیوں کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. تو قرآن کریم نے تو ہمیں یہ دو چیزیں دے دی. اللہ تعالی ہمارے اندر اسے پیدا فرمائے. وقت پورا ہو گیا, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کچھ اور حقائق جو تاریخی حقائق ہیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کریں چلنے, یہ چند درخواستیں عرض دعاؤں کی کہ محمد یوسف صاحب سرطان کے بیماری میں مبتلا ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیجیے. والد عبدالرشید صاحب کی صحت یابی ان کے لیے دعا کر دیجیے. کیونکہ گزشتہ اتوار کو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے. Thank you.